سوال تحریر فرمایا کہ میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہوں اور جیسے کہ سنتے ہیں کہ تعلیم میں آگے بڑھنا چاہیے اور میں شاگرد بھی ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ انسانیت کے لیے کوئی ایسا کام کروں جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. بھیا انسانیت کے لیے سب سے اچھا کام جو آپ کر سکتے ہیں آپ خود انسان بن جائے, بس یہ بعد میں دیکھیں گے کہ آپ نے معیشت کے لیے کون سی چیز اپنائی ہے, یہ بات کی بات. آپ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, آپ نے ریڑھی لگا لی, آپ پھل بیچتے ہیں, سبزی بیچتے ہیں, سب سے بڑا انسان وہ ہے جو انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا, دکھ نہیں پہنچاتا, تکلیف نہیں پہنچاتا. ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جب ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کو. ہمارے اس دور میں کوئی آدمی آپ نے زندگی میں دیکھا ہے جو بچھو کو ہتھیلی پہ رکھ لے؟ کبھی نہیں رکھتا. پتا ہوتا ہے نا بچھو کی فطرت میں ڈنک مارے. اب کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں سانپ پال لے, بچے بھی کھیلیں سانپ بھی کھیلے اور کمروں میں آتا جاتا رہے. اس لیے کہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ سانپ کاٹ لے گا. یہ سانپ اور بچھو سے بھی گرے ہوئے کردار کے انسان ہے آج کا. اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کب دوستی ہو جائے, کب دشمنی ہو جائے, کب گالیاں دینے پہ اتر آئے, کب ساری زندگی کے احسانات کو تج دے دے, آگ لگا دے اور ایسے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لے جسے کبھی دیکھا ہی نہیں. انسانوں سے وفا نکل گئی ہے, اولادوں سے وفا نکل گئی ہے, بہن بھائیوں سے وفا نکل گئی ہے. ہم اتنے گر گئے ہیں, اتنے گر گئے ہیں کہ وفا نام کی چیز ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ کوئی وفا بھی ہوتی ہے, کوئی چیز بھی ہوتی ہے. ہم نے اپنے بعض اساتذہ کو دیکھا کہ گھر جاتے تھے, ماں کے پاؤں چومتے تھے, والد آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, چپ ہو جاتے تھے, ایک طرف کو ہو جاتے تھے, والد ہاتھ لا دیتے تھے تو والد کے ہاتھ کو چومتے تھے. کہاں ہے وہ تہذیب؟ کہاں گم کر دی وہ ساری روایات؟ کچھ نہیں رہا. اس لیے بہت بڑی بات ہے آپ انسان بن جائیں سب سے پہلے. اور انسان کا مطلب کیا؟ آپ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے, نہ زبان سے, نہ ہاتھ سے, نہ کان, نہ کچھ نہیں. مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر آپ فرض کر لیں کہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا خراب ہوں نا, میں جس سے بھی بات کروں گا لڑ پڑوں گا, میں اتنا خراب آدمی ہوں کہ میں اگر سودا خریدنے جاؤں گا تو اس کے سودے میں 10 عیب نکال کے آؤں گا, میں اتنا خراب ہو گیا ہوں تو لوگوں کو اپنے شر سے بچانے کے لیے تنہائی اختیار کر لیں. کبھی کسی کو ایزا نہ دے, کبھی کسی کو تکلیف نہ. انسان وہ ہے جو اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے آپ کو تنہا کر لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول, ایک آدمی ہے جو انسانوں سے ملتا ہے اور ان کی تکالیف برداشت کرتا ہے, وہ اچھا ہے یا وہ جو انسانوں کو چھوڑ کے تنہا ہو جائے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, انسانوں میں رہو اور ان کی تکالیف برداشت کرو. یہ حدیث آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ اصل ایمان تو یہ ہے, لیکن ہمارے زمانے میں یہ اصل ایمان نہیں رہا, بڑا مشکل ہو گیا. تو آدھا سوال تو آپ کا یہ تھا کہ انسانیت کے لیے کوئی کام کر سکے, چھوڑ دیں انسانیت, بھول جائے, بس صرف اتنا کریں کہ مجھ سے عمر بھر کسی آدمی کو تکلیف نہیں, جانور کو تکلیف نہیں پہنچی. یہ آپ کا کریکٹر پریڈکٹیبل ہے. یہ پریڈکٹیبل کریکٹ جو ہوتا ہے نا, وہ بن جائے. مثلا کوئی آدمی کبھی اپنے والد سے توقع نہیں رکھ کر سکتا کہ یہ مجھے اٹھا کر آگ میں پھینک دیں گے. کوئی آدمی یہ توقع ہی نہیں کر سکتا کہ میں جب سو رہا ہوں تو میری ماں مجھ پہ تیل چھڑک کے آگ لگا دے گی. پریڈکٹیبل چیز ہے نا کہ نہیں, ماں نہیں جلاتی. پریڈکٹیبل چیز ہے نا کہ والد اپنے پیسے کو مجھ پہ خرچ کریں گے کریں گے، غریب ہیں امیر ہیں، لیکن بہرحال والد اتنا پریڈکٹیبل اپنے کردار کو بنا لیجئے کہ کوئی جا کے آپ کے متعلق کہتا ہے کہ انہوں نے گالی دی تو محلہ کے یار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بندہ گالی نہیں دیتا، اس نے میرے پیسے رکھ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہے نہ دیے ہوں تمہیں، اس وقت نہ ہو اور قرض ہو گیا ہو، کچھ ہو گیا ہو، لیکن سوال ہی پیدا نہیں، وہ بندہ کبھی ایک بائی نہیں کھاتا، تمہارے دفتر میں رشوت چلتی ہے، فلان رشوت لی، وہ کہتا ہے چھوڑو یار، قسم کھاتا ہوں وہ رشوت نہیں لیتا، ہم سب کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا کبھی نہیں. اس طرح کے انسان قائدین ہوتے ہیں، اس طرح کے انسان اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اس طرح کے انسان عذاب قبر سے نجات پا جاتے ہیں، اس طرح کے انسان مرتے ہیں اور خبر ہی نہیں ہوتی کہ کب تھا دنیا میں اور کب چلا گیا، اپنے محبوب حقیقی اپنے پروردگار کے دائیں ہاتھ پہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں پریڈکٹیبل انسان تنی. ہماری اس ماحول میں میڈیکل کالج میں بہت شدید خطرہ ہے کہ میں کسی حرام ریلیشن میں پڑ جاؤں، اس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اپنی والدہ سے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں راستے سے بھٹک نہ جاؤں، اور اپنی پوری کوشش بھی کرتا رہتا ہوں اس کے بارے میں. نصیحت کچھ نہیں بھائی، کیا نصیحت ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کی والدہ ماشاءاللہ دعا کرتی ہیں، آپ کے والد دعا کرتے ہیں، آپ اپنے نفس پہ خود قابو پانا سیکھیں، اپنے نفس کے خلاف چلنا سیکھیں جو شریعت کے مطابق ہے، بس ان کی دعائیں تھوڑی. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے، اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہو جائے جس چیز کو اللہ نے منع کیا. اللہ تعالیٰ آپ پہ اس آیت کی حقیقت کھولے کہ اللہ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، لوگو یاد رکھو تمہاری خواہش جو دل کی ہوتی ہے اس کے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ آ جاتا ہے اور تمہارے ارادے کو پورا نہیں ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے رہیے، عفت مانگتے رہیے، پاکیزگی. ایک سوال یہ دریافت فرمایا کہ بٹ کوائن کے بارے میں ہم نے کیا فتویٰ دیا. وہ بھیا ہو چکا، وہ وقت بھی گزر گیا اور بٹ کوائن کے متعلق جو ہم نے کہنا تھا کہہ دیا. بار بار ایک ہی سوال کے جواب دینا ذرا دشوار ہوتا ہے. ایک سوال آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جانوروں کی چھوٹی چھوٹی تصویریں، وہ درست ہے، اتنی چھوٹی سی تصویر کسی مکھی کی، شہد کی مکھی کی، جس پہ غور سے دیکھے بغیر سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہے. جیسے بسا اوقات کوئی سٹڈ کوئی چیز لگا لیتے ہیں نا، اور اس پہ تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہوتی تو ہے لیکن سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہے. اور بسا اوقات ایسی لائنز ہوتی ہیں کہ ایک طرف دیکھو تو تصویر ہے، دوسری طرف سے دیکھو تو کوئی اور چیز ہے. یہ میڈیکل کالج کی جو کتابیں ہیں اس میں ایسی تصاویر آپ کو مل جائیں گی. وہ ڈاکٹرز کو پڑھاتے ہیں نا تو بتاتے ہیں، اس میں فورتھ ایئر میں غالباً پڑھاتے ہیں، تو ایسی تصاویر درست ہے. باقی جو آپ نے یہ بھیجا ہے کہ HTTP اور یہ کیا ہے، یہ ہم سے کھلتا بھی نہیں ہے، نہ ہمارے موبائل میں کوئی ایسی چیز ہے، نہ ہمیں یہ آتا ہے. اس پہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصویر کے شرعی احکامات ایک کتاب لکھی تھی، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کو بہت سی معلومات اس سے مل جائیں گی. ایک تحریر فرمایا ہے سوال کہ از اٹ پرمیزیبل ٹو ڈونیٹ آرگنس، اس پہ بات ہو گئی بھیا، آرگنس کو دینا یہ جائز نہیں. ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ بہشتی ذات، اس کی کچھ تفصیل بتائیں اور اس کا صحیح نام کیا ہے. لفظ ہے بہشتی، بہشت اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، جنت کو کہتے ہیں، اور بہشت جو ہے بہت معانی میں استعمال ہوتا ہے. بہشتی پرانے زمانوں میں جو سکے تھے, مشکیزہ ہوتا تھا پانی کا, آج سے 40-50 سال پہلے کی بھی بات ہے, اب بھی کہیں کہیں دیہات میں, کہ اسپین میں دیکھیں وہاں ہم نے بہت دیکھے مشکیزے, تو اب ایک کلچر کا حصہ ہو گیا ہے. وگرنہ ہوتا یہ تھا کہ بہشتی وہ ہوتا تھا جو پانی کنویں سے نکال کے اور اس کو بھر کے موٹے کپڑے کا وہ بناتے تھے, یا پھر چمڑے کا ہوتا تھا, چمڑے کی مشک ہوتی تھی, موٹے کپڑے کی مشک اسے کہتے تھے, اس میں پانی وہ پھر مختلف جگہوں پہ لے جا کے گھروں میں تقسیم کرتے تھے, راستوں میں کھڑے ہوتے تھے, پانی پلاتے تھے, کٹورے بجتے تھے. دہلی کی پوری تہذیب میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ بہشتی آیا, یعنی بہشت کا ایک بندہ آیا, یہ اس کو کہتے تھے بہشت. اور اسی طرح اردو ادب میں اگر آپ جائیں گے تو بہشت کے نام کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں. بہشتی کمری, یہ بھی ایک لفظ استعمال ہوتا تھا, گانے والیاں, ناچنے والیاں, یہ بہشت کی کمریاں ہیں. کمری ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے نا, بلبل کی طرح کا, بہت خوبصورت. تو بہشتی کمری جو تھی یہ اس سینس میں استعمال ہوتی تھی. آپ نے جو یہ تحریر فرمایا کہ ہمارے یہاں زیادہ تر انہیں عباسی کہتے ہیں, تو آپ خود ہیں کہاں جہاں انہیں عباسی کہتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں معلوم کہاں عباسی کہتے ہیں. عباسی اگر پاکستان میں ہے تو وہ ایک ذات ہے, نواب بہاول پور اس ذات سے تھے, وہاں کا عباسیوں کا جو شجرہ نسب تھا بالکل ٹھیک حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا تھا. اور بہشتی پانی پلانے والا بھی, اور بھانڈ میراثی اس کو بھی کہتے تھے. اس کو اس لیے کہتے تھے کہ سب کا پیشہ ایک ہی ہوتا تھا, ناچ گانا, تو وہ چونکہ ساز بہت اچھا بجاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ساز جنت میں سننے کو ملے گا. اسی سے وہ جھوٹ گھڑا ہے کہ اللہ تعالی پہلا گانا سنائے گا, ولیعوذ باللہ خدا جنت میں گانا سنائے گا, یہ کسی مفتی سے پوچھیں ہم سے نہیں, یہ کفر ہے یا نہیں. اور خدا جب گانا سنائے گا تو پتہ نہیں کتنے سال وہ گانا سناتا رہے گا, اور جو جس کیفیت میں بیٹھا ہے بس اسی میں ہو جائے گا. اور پھر کیفیتیں بھی دکھائی ہیں کہ ایسے ہوگا تو ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا, یہ فکرے بولنے کے. تو بہرحال بہشتی عباسیوں کو کہتے ہیں, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. آپ یہ لکھ دیتے ہیں نا کہ فلاں علاقے میں, تو شاید کچھ اس پہ روشنی پڑتی. ایک چیز آپ نے فرمائی ہے کہ کیا مذاہب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بالکل بھائی, مذاہب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آتے ہیں نا, یہ پہلا جو اس سے مذہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے, اس کو کلیتاً ختم کرنے نہیں آتے. وہ اس مذہب میں جو تغیرات آ جاتے ہیں, جو بدعات آتی ہیں, جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں, آنے والا نبی یہ کہتا ہے کہ خدا کا دین میں لایا ہوں, اور جو تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین بتایا تھا بھئی, اس کا یہ 50-60-70% درست ہے, باقی 20-30% نسلوں کے ساتھ خواہشات کے تحت کسی بھی وجہ سے بدلا گیا ہے, اب میں اس کی پھر تجدید کر دیتا ہوں, پھر تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یوں نہیں یوں کرو. حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. اور کئی برس پہلے جب حجت اللہ البالغہ پڑھا رہے تھے تو اس میں ہم نے کئی مثالیں پیش کی تھیں کہ دیکھو ایک دن یہ ہوتا ہے, دوسرا دین یہ آ جاتا ہے, پہلے دین میں یہ تھا, فرق ہو گیا تھا, اب نئے جب آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو انہوں نے کہا بھئی خدا کا نازل کردہ حکم ایسے ہے, تم نے اس میں تحریف اور تبدیلی کر لیا ہے, اس کو اصل حکم کے مطابق لوٹا دو. ایک مثال پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں, نئی ہے, شاید پہلی نہ سنی. آپ نے ہندو حضرات کی کتابیں اگر پڑھی ہوں تو وہاں پہ بھسم اشنان ہوتا ہے. بھسم اشنان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ناپاک ہو گیا اور پانی نہیں مل رہا, اور اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ ہندو ہیں اور ان کو کسی بھی ناپاکی کی وجہ سے نہانا ہے اور پانی نہیں مل رہا، بالکل ہو سکتا ہے، اب بھی ہوتے ہی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں اپلے جلائے جائیں، اور اپلوں کے جلنے سے جو راکھ بن جاتی ہے نا، اس راکھ میں اپنے جسم کو لوٹایا جائے، یہ راکھ ببوت مل لیا جائے تو پاک ہو جائے گا، جو کتابوں میں پڑھا ہے، یا ایک ہندو استاد تھے ہمارے، ان سے سنا ہے، بس یہی تھا۔ اگر یہ غلط ہو تو ہم ہندو بھائیوں سے معذرت چاہتے ہیں، اگر وہ سنیں ان میں سے کوئی اور ہماری اصلاح کر دیں، ہمیں بتا دیں کہ یہ کیا ہے۔ اس کو اگر آپ اردو ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہاں پر ملے گا بھسم اشنان، اپلوں کو بھسم کر کے کلیتن جلا کے جو راکھ پیدا ہوئی اس سے اشنان کرنا، غسل کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں پانی کے علاوہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوں گے جنہوں نے سکھایا ہوگا یا کچھ کہا ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز ملتی ہوگی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو فرمایا کہ پانی نہ ملے تو مٹی سے اشنان کر لو، تیمم کر لو، کسی چیز کو جلانے کی ضرورت نہیں، مٹی لو اور تیمم کر لو۔ اب تیمم کس سے کیا جائے؟ بالکل اس کے برعکس ہو گیا کہ تم تیمم یا نہانا یا باقی حاصل کرنا، بھسم کر کے ہر وہ چیز، اب غور سے سنیں، ہر وہ چیز جسے آگ نہ پگھلا سکے نہ جلا سکے اس سے تیمم کر لو۔ تو اس مذہب نے یہ کہا کہ بالکل بھسم کر کے پھر پاک ہو جاؤ۔ ہماری شریعت نے کہا بھسم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز جسے آگ نہ جلا سکے نہ گلا سکے، ریت ہے، مٹی ہے، ماربل ہے، کوئی چیز ہے، اس کے ذریعے تم پاک ہو سکتے ہو، اور سارے جسم کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اور چہرہ اور یہ بس کافی۔ تو مذاہب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک مذہب کسی چیز کی تلقین کرتا ہے، پھر صدیوں میں اس پہ تبدیلی آ جاتی ہے، پھر جو دوسرا نبی آتا ہے وہ سکھاتا ہے کہ اصل تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم تھی، بچو آپ کے ہاں تبدیلی آ گئی، میں پھر آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے اللہ کے اس آسان دین کو بیان کروں جو مجھ سے میرے پہلے بھائی نے بیان کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ بیان میں کم و بیش سنا ہے کہ موجودہ عصری نصاب تعلیم زہر کی مانند ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اس موجودہ عصری نصاب جو پڑھایا جاتا ہے ہمارے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، وہ کہیں کا نہیں رہنے دیتا، نہ دین کا نہ دنیا کا، وہ اس قدر فساد پیدا کرتا ہے کہ اس فساد کے معترف الحمدللہ اب وہ تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں جو اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ اس لیے یہ جو نصاب تعلیم ہے نا، یہ اب اس قابل بھی نہیں چھوڑتا کہ کوئی کما سکے۔ اصلاح کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے، بلا شبہ یہ بھی بے وقوفی ہے، اور اگر کوئی شخص اس ملک کو چھوڑ کر جا سکتا ہے پاکستان کو، اور اس کے باوجود یہیں پہ مقیم ہے، تو اسے اپنے فیصلے پہ پھر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ صرف درخواست ہے آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے، کوئی ضروری نہیں ہے اس بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، جلا دیں، بالکل نہ سنیں، برا کہیں بھی آپ کی مرضی، لیکن کوئی شخص بھی اگر اس ملک کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، اسے چاہیے پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو جو بھی ہیں ساتھ لے جائے، اپنے والدین کو، یہاں نہ رہے۔ یہاں کا نصاب تعلیم، یہاں کا ماحول، یہاں کی تربیت جانوروں سے بدتر بنا رہی ہے۔ یہ خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ عورتوں کے قتل جو ہو رہے ہیں، یہ جو کچھ ڈرامہ ہے، آپ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سوچیں، اللہ نہ کرے میری بیٹی میری بہن کے ساتھ یہ ہو جائے تو میرا کیا بنے۔ ہم اتنے ان پڑھ ہیں، اتنے جاہل ہیں۔ سیلاب زدگان میں سیلاب زدگان میں خوراک تقسیم کر رہے ہیں، سیلاب زدگان میں چاول اور آٹا تقسیم کر رہے ہیں، وہ بیچاری گھر کی اجڑی ہوئی خواتین سندھ کی جو خیموں میں بسنے پہ مصروف ہیں، مجبور ہیں، اور جن بیچاریوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ہماری پوری قوم میں کوئی ایک آدمی اتنی عقل والا نہیں ہے کہ خواتین کو اپنے ایام کے دنوں میں جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اسے جا کر تقسیم کرے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بغیر اس موضوع پہ زیادہ بولا بھی نہیں جا سکتا، کہا بھی نہیں جا سکتا کچھ، لیکن کوئی عقل نہیں آتی کہ بیچاری ان پیچیدگیوں میں مبتلا ہو جائیں گی، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گی، تلاش کر کے کوئی ایک جگہ مجھے بتائیے جہاں عورتوں کے لیے یہ بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں کھل کے نہیں کرنی چاہیے ولیعاذ باللہ، مگر اس طرف بھی تو توجہ دینی چاہیے، اس لیے یہ ماحول، یہ معاشرہ۔ ابھی اسلام آباد میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، جعفر یا کیا نام تھا اس کا، اور اس سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ کوئی ہے جن عورتوں کے حقوق کا خیال کرے؟ کوئی ہے جن عورتوں کے قاتلانہ حملے اور ہمارے ہاں جو صفاقیت بڑھتی جا رہی ہے، کوئی ہے جو اس کو روکنے والا ہو؟ ہماری بچیوں کے ساتھ کل یہ ہو اس سے بہتر ہے آپ خود ہوش مندی سے کام لیں، چھوڑ دیں اس ملک۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں کس ترتیب سے انہیں تعلیم دلاؤں؟ اس ملک میں نہیں تعلیم ہو سکتی بھیا، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، مال دیا ہے، اپنے بچوں کو گھر میں پڑھائیں اور باقاعدہ کلاس ڈسپلن سکھا کر پڑھائیں، باقاعدہ ٹیچرز رکھ کے پڑھائیں، اللہ نے اگر آپ کو اسباب اور وسائل دیے ہیں، اور پھر یہ جو بڑے بڑے بورڈز بنے ہوئے ہیں ان میں آپ اس کے امتحان دلا دیں، اور اس نصاب کے ساتھ ساتھ بچے جتنے جتنا گروتھ کرتا چلا جائے اسلام کے مطابق اس کو تعلیم دی دیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ مدارس انگلش تعلیم کی طرف آئیں گے، یہ سوچیں کہ میں نے اپنے بچے کو یہ سارا نصاب جو پڑھانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام مذہب دین کتنا ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ میرا بچہ چھٹی میں پہنچ گیا ہے، اب میں نے چار سال میں اس کے ساتھ قرآن کریم بھی ناظرہ پڑھا دینا ہے۔ بیٹا کالج میں پہنچ گیا ہے، اسے کہنا ہے بیٹے آخری پارہ اب یاد کر کے مجھے سنائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ان کی ساری نمازیں اما یتساءلون سے لے کے والناس تک آ جاتی تھی۔ بیٹے یہ ایک پارہ پڑھ لیں، ساری زندگی کے لیے آپ کی نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں۔ اچھا اب آپ یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں، آپ شروع کیجئے سیرت، حضرت امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور مولانا سلمان رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، یہ پڑھیے سیرت تھوڑا تھوڑا کر کے، چھٹی سے اچھا سیرت شروع کر دیجئے، تعلیم الاسلام شروع کر دیجئے۔ اچھا بیٹے یہ عقیدے کی کتاب ہے، آپ کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے۔ پرائز بانڈ کے متعلق دریافت فرمایا ہے، تو پرائز بانڈ جو ہے ہمارے ملک میں سودی نظام کی وجہ سے یہ درست نہیں، اس پہ جو پیسہ آتا ہے وہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ پرائز بانڈ کے جواز کا فتویٰ مولانا غلام رسول صاحب سعیدی نے دیا تھا، بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے علماء میں سے تھے اور وہ اسے جائز سمجھتے تھے۔ آپ قرآن کریم کی تفسیر میں انہوں نے ایک جگہ بحث کیا ہے، یا مسلم کی جو شرح انہوں نے لکھی ہے اس میں بحث کی، ان دونوں کتابوں میں سے کہیں دیکھ لیجئے، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے دلائل بھی فراہم کیے ہیں۔ اور اصل جو مسلک ہے نا، ابھی ذہن میں آ گیا تو بات کر ہی دیں، کہ اصل مسلک دونوں کا اہل السنہ ہے، دیوبندی دیوبند قصبے کا نام ہے، اس میں جو بزرگ تھے جو علماء تھے اس طرف کو منسوب کرتے ہیں کہ دیوبندی مسلک، یہ مسلک نہیں ہے، مسلک اہل السنہ ہے۔ دیوبندی مکتبہ فکر یعنی جو اس قصبے کے بزرگوں کا فکر کا مکتبہ، بریلوی مکتبہ فکر، کیونکہ ان کے مکتبہ فکر کا اصل منبع اصل میں وہ بھی اہل السنہ میں سے، لیکن مولانا احمد خان صاحب ان کا تعلق بریلی سے تھا تو وہ اس کی نسبت بریلوی، اور دیوبند سے ان حضرات کا تعلق تھا اس نسبت سے دیوبندی، وگرنہ دعویٰ سب کا یہی ہے کہ وہ اہل السنہ میں سے ہیں، کیا دیوبندی کیا بریلوی وہ سب کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ میں سے ہیں. اور غلام رسول سعیدی صاحب اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، بڑا علم اللہ نے دیا تھا، اور علم والوں کا احترام بہرحال جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ہاں سے ایک اتنی بڑی علمی چیز آئی جو غلام رسول سعیدی صاحب نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، بہت بڑی علمی چیز ہے جو منصہ شہود پہ آئی. فون کیا، مبارکباد دی حضرت کو، تو ہم نے کہا کہ حضرت بہت اچھی چیز، اس وقت لکھ رہے تھے تفسیر، ان کے حضرت بہت اچھی چیز آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اور حیرت ہے کہ آپ نے اس میں مولانا احمد خان صاحب کے علمی مسائل میں بعض جگہ حضرت سے اختلاف فرمایا ہے، تو ہنس پڑے، اور ان کی ہنسی ان کی اس کی کھنک ابھی تک کانوں میں ہے، اور فرمایا اسی لیے تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ہاں بک گئے. یہ ان کی ایک اچھی یاد ہے، ہنسمکھ انسان اور اپنے وقت کی قدر کرنے والے، وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے اب، تو ایک اچھی یاد ان کی تھی. ہم نے اس لیے عرض کیا کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مکاتیب فکر میں بسا اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو خوشی سے، آپ کو محبت سے ملتے ہیں، اور ان کی باتیں احساس دلاتی ہیں کہ ہر وقت تیر کمان ہاتھ میں لے کے نہیں چلنا چاہیے. ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ دس پارے قرآن پاک کی تفسیر کے ریکارڈ کرا دیں. بہت آسان ہے بھیا، آپ آ جائیں یہاں، کوئی آ جائے قابل ہو، اور جن تعمیرات میں اور مسائل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں آپ یہ سنبھال لیں، ہمیں کیا حرج ہے، دس پاروں کی تفسیر میں خوش ہوں گے، ثواب ہوگا. جب ہم اپنے ارد گرد کسی کو نہیں پاتے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ چیز کوئی اس کو نہ پورا کر سکے گا بظاہر، اور نہ کوئی اس کا وارث ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ان کاموں کو کسی طرح ترجیح دیں جو ہمیں قابل ترجیح محسوس ہوتے ہیں. ہم ایسے دور اور ایسے ماحول میں پیدا ہو گئے ہیں جہاں ان چیزوں کی کوئی قدر ہے بھی نہیں، اور ہمیں بھی کوئی اتنی نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت ہی تیس مار خان ہیں، لیکن جتنے تفسیر اور یہ چیزیں تو آپ قربانی دیں نا. ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دو جو کم تنخواہ پر گزارا کر سکیں اور ہمارے معاون ثابت ہو، ندوہ کو چلا سکیں، اس ادارے کی حفاظت کر سکیں، اس کے مسائل کو حل کر سکیں. ہم بالکل صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ اس پاکستان میں کوئی بھی، آپ جتنے سن رہے ہیں نا، آپ کا کوئی بھی سرونگ بریگیڈیئر یا سرونگ جنرل آپ کا واقف ہے، آپ انہیں ہمارا نمبر دے دیں، انہیں کہیں خدا کے لیے ہماری ذرا سی مدد کر، خدا کے لیے. ہم قبرستان نہیں بنا سکتے، یہاں کی لوکل لوگوں نے ہمیں قبروں سے منع کر دیا ہے کہ تم وہابی ہو، ہمارے قبرستانوں میں نہ آؤ، کل کو میں ہی مر مر آ جاتا ہوں، کہاں مجھے لے جا کے دفن کرنا ہے. اس لیے جس پروردگار کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا واسطہ ہے. اگر آپ کا کوئی سرونگ بریگیڈیئر سرونگ جنرل واقف ہے، انہیں کہیے ہم سے بات کر لیں، اور صرف چھوٹا سا ایک کام ہے قبرستان کا بنانا، اس کے لیے ہماری مدد کر. ہم ان مشکلات سے تنگ آ کر اس طرف آتے ہیں. یہ یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کو بھی نہ بھگتنا پڑ جائے. یہ وقفے کیوں ہوتے ہیں؟ یا تو مسئلے کی تحقیق میں یا حالات ہی ایسے نہیں ہوتے کہ ہم بات کر سکیں. اور آپ کہتے ہیں 10 پارے پورے کر دیں. آپ آئیں نا, کام کریں. ہم دوبارہ قرآن پاک کی تفسیر لکھے دیتے ہیں, یار یہ کون سا مسئلہ ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. لیکن اسباب اور وسائل کی یہ دنیا ہے نا, اور اسباب اور وسائل کی اس دنیا میں جو ملحد ہیں, وہ نسل جو پوری ملحدین کی تیار ہو رہی ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وہ پوری نسل جو معتزلہ کے عقائد اپنائے ہوئے اسے دیکھتے ہیں. وہ پوری نسل جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا انکار اور اللہ کے دیکھنے کا انکار کرتے ہیں, ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اس لیے عملاً کام کیجیے. سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں. ہمارے پیش نظر امام طحاوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی وہ روایت ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ فجر کے 2 فرض پڑھنے کے بعد جو 2 پہلی سنتیں قضا ہو گئی تھیں انہیں نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک جب صبح صادق ہو جائے اس سے لے کے طلوع آفتاب, سورج کا چڑھنا, وہ آسانی سے آپ نقشوں میں دیکھ سکتے ہیں, اس کے 20 منٹ اور پلس کر دیجیے. مثلاً 6 بجے صبح صادق ہو گئی اور فرض کر لیجئے کہ 7:30 بجے طلوع ہو گیا. 7:30 میں اب 20 منٹ اور شامل کر لیجئے تو 7:50 ہو گئے. 6 اور 1.5 گھنٹہ درمیان میں طلوع آفتاب, 7:30, 20 منٹ مزید, 50 منٹ ہو گئے. اس کے بعد آپ وہ سنتیں پڑھیں. حنفی فقہا کا مسلک یہ ہے اور یہ ہر جگہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا. اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ 2 فرض فجر کے پڑھے اور 1 سنتیں رہ گئی تھیں, تو فرض کے فوراً بعد اگر وہ کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے, وہ سنت موقعہ جو پہلے سے رہ گئی تھی, تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کا مسلک ہے, ان کے پاس بھی دلائل ہیں. ہمارا مسلک ہے, ہمارے ہاں بھی دلائل ہیں. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. جو جس مسلک پہ عمل کرتا ہے, اگر اللہ کی خوشی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے, تو چاہے وہ اہل حدیث ہے اور چاہے وہ حنفی فقہا ہیں, سب کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے, بشرطے کہ نیت اندر درست. ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ نفل نماز عصر کے بعد سعودی عرب میں ادا کی جاتی ہے. وی سی پیپل پریئنگ نفل بیفور مغرب, از اٹ اوکے فار حنفی ٹو پرے لائک دیم؟ مکرو ٹائم آفٹر عصر پریئر از اسٹل وچ ٹائم؟ دیکھیں, 2 چیزیں الگ الگ ہیں بھیا. ایک چیز یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ عصر کے فوراً بعد نفل پڑھنا, نہ وہ پڑھتے ہیں سعودیز نہ ہمارے یہاں لاؤ. حنفی فقہا بھی منع کرتے ہیں, سعودیز بھی نہیں پڑھتے عصر کے بعد نفل, کوئی نہیں پڑھتا. ایک ہے مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا. سورج ڈوب گیا, سورج ڈوبنے کے بعد 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ, اب آزان ہوئی, تو جب سورج ڈوب گیا تو اب مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. بیت اللہ میں, حرمین شریفین میں, کئی جگہ دنیا میں اور بھی دیگر آئمہ کے نزدیک سورج کے غروب کے فوراً بعد 2 نفل پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ نہ کہیے کہ عصر کے بعد وہ نفل پڑھتے ہیں, یہ کہیے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد پڑھتے ہیں. اس کو ذرا سا صحیح کر لیجئے. سورج ڈوبنے کے بعد نماز کے لیے, اب حنفی فقہ کی طرف آئیے, سورج ڈوب جانے کے بعد نماز کے لیے وقت جائز ہو جاتا ہے. اب جائز ہو گیا تو جہاں پر اذان فوراً دے دی جاتی ہے وہاں نہیں پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ آگے فرض نماز ہے نا مغرب کی، جو ہی سورج ڈوبا ایک آدھ منٹ کے بعد اذان شروع ہو گئی، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے نفل پڑھنے کی، سیدھی طرف مغرب کے فرض پڑھے. اور ایک ایسی جگہ جیسے آپ سعودی اگر ذکر فرما رہے ہیں یا اور دیگر مساجد جہاں مغرب سورج ڈوب گیا اس کے پانچ منٹ بعد مغرب کی اذان ہوگی، یہ جو پانچ منٹ آپ کو ملے ہیں نا اس میں آپ نفل پڑھ لیجئے. حنفیہ بھی اس کے قائل ہیں، حنفی کہتے ہیں اگر وقت میں مل گیا اور نفل پڑھنا چاہو تو حدیث میں آیا تو ہے آپ پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس ایک ہی چیز ہے کہ مغرب کے جو فرض ہے نا وہ اس کی تکبیر اولی نہ رہ جائے، اس لیے حنفی جہاں منع کرتے ہیں اس طرح سے منع کرتے ہیں. تو عصر کی نماز کے بعد نفل نہ وہاں پڑھے جاتے ہیں نہ کہیں اور. What is the importance of Islamic dress such as جبا and پائجامہ؟ کوئی حرج نہیں ہے جبا پہننے میں بھی، کوئی حرج نہیں ہے، اور اب ان چیزوں کی پابندی کرتا کون ہے؟ اب بڑے بڑے جاہل لوگ ہیں جنہیں صحیح طرح سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، وہ بھی امامہ بڑی سی پگڑی باندھ لیں گے، جبا اوڑھ لیں گے، رومال سر پہ ڈال لیں گے، دیکھ کے شبہ ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور جب بات کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو بھی ٹھیک نہیں بول سکتے. اب کون ان چیزوں کو پوچھتا ہے اور کون پابندی کرتا ہے؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ برا مناتے تھے، حنفی فقہا نہیں ساری دنیا کے جو بھی شافعی مالک تھے وہ کہتے تھے کہ جو لباس علماء کے لیے مخصوص ہے عوام کو نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو شبہ ہوگا. اب دیکھیں نا وکیل بلیک کوٹ پہنتے ہیں، اس بلیک کوٹ کو عام عوام کو نہیں پہننا چاہیے کیونکہ ان کا ایک تو رائے امتیاز ہے، آدمی اسے دیکھ کے کوئی بات کر سکتا ہے، مسئلہ کوئی قانون کا پوچھ سکتا ہے، اپنا مقدمہ بیان کر سکتا ہے. بس میں جا رہے ہیں کالا کوٹ پہنا ہوا، کہتے ہیں سر آپ وکیل ہیں؟ کہتے ہیں جی میں وکیل ہوں. کہتے ہیں جی میرا یہ مسئلہ ہے، آپ کا کہاں آفس ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ لاہور میں نشاندہی فرما دیں، کوئی اچھا وکیل مجھے بتا دیں. لباس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خبردار، ہمارے یہاں معاشرے میں جو باندیاں ہیں جو میدان جنگ میں آئی ہیں، آزاد میدان جنگ میں جنگ کے بعد جہاد کے بعد آئی ہیں، جو بکنے آئی ہیں، وہ خالص وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ان کی بیٹیاں ہیں اس جیسا لباس نہیں پہنیں گی. رشتہ کرنا ہے، لباس بدل گیا ہے، شبہ ہو جاتا ہے، برا محسوس ہوتا ہے کہ رشتہ لے کے گئے اور پتا چلا وہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی بجائے وہ ایک باندی ہے، تو اس باندی کا بھی تو دل ہے نا، دکھے گا نا دل. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں تہذیب نہیں رہی. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا بھیا، پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایک گتھی بناتے تھے ریشم کی، سرخ رنگ کی، اور سرخ رنگ کی گتھی میں ایک بات لکھ کے کسی بہانے دے آتے تھے کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں، میرا نام فلاں ہے، فلاں جگہ رہتا ہوں، اپنا بیٹا یہ یہ ہے، اس کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں. وہاں سے سبز رنگ کے سلے ہوئے کپڑے کی تھیلی آ جاتی تھی، اور سبز رنگ کا مطلب یہ تھا کہ رشتہ قابل قبول ہے. یا یہ کہ لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں ہوٹل میں، فلاں جگہ میں، فلاں گلی میں اتنی دیر کے لیے مل لے، بالکل خاموشی سے. اور جب والد رشتہ طے کر دیتے تھے تو پھر گھر میں ذکر ہوتا تھا کہ بیٹی آپ کا رشتہ وہاں کرتے ہیں، بیٹے آپ کے لیے میں نے رشتہ منتخب کر لیا. وہ تہذیب اب ختم ہو گئی. اب جاتے ہیں اور جیسے بازار میں جوتا دیکھنے گئے تھے اتار کے چلے آتے ہیں، اب جاتے ہیں اور لڑکی کے منہ پہ، اور اتنی بےہودگی ہے کہ اب رشتہ لینے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے. اتنی حیا، اتنی شرم آتی ہے کہ آدمی کو دینا اور رشتہ تو بھی نہ دے، مطلب بہو کی کمائی کھانی ہے. پوچھے کوئی کہ تم یہ کہہ کیا رہے ہو؟ ہم تو اس سے پوچھ رہے تھے جی کہ بیٹا بیٹی دونوں مل کے اپنا گھر بنا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. یہ خیال نہیں آیا کہ وہ لڑکی جب گھر سے باہر جائے گی، نوکری کرے گی، تو اولاد کو کون سنبھالے گا اور تربیت کون کرے گا؟ پلے سینٹرز میں بچوں کو چھوڑ کے جانا ہے، سبق سیکھنا ہو تو نوابوں کی کتابیں پڑھیے، رامپور کے دربار کو پڑھیے، وہ رونا روتے تھے نواب کہ ہم سے اتنی بڑی غفلت ہوئی ہے. تو بڑی بےہودہ کتاب جوش کی یادوں کی بارات، وہ پڑھیے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو ماماؤں کے حوالے کر کے چلے جاتے تھے عیاشیوں کے لیے، اور وہ ہماری نئی نسل کو خراب کر دیتی تھی. وہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں کو کیا کیا سکھاتی تھی، وہ بچہ باپ سے زیادہ خراب نکلتا تھا. اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ تہذیبیں کیسے برباد ہوتی. اور اب تو موبائل ہی کافی ہے، تو رشتے ایسے تھوڑی لیے دیے جاتے تھے، بڑے بات کر لیتے تھے، پھر بیٹی سے، پھر بیٹے سے، پھر اس طرح ہوا نہ ہوا وہ ایک الگ طریقہ تھا، وہ ایک چیز تھی بس. لیکن جہاں اتنا کال پڑ جائے، آپ اس فائنامنا پہ غور کیجئے گا کبھی، ہمارے ہاں نسل تیار نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں بچے تیار نہیں ہو رہے، ہمارے ہاں شرفا کی تربیت نہیں رہی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، وہ اگر گالیاں دے سکتا ہے، لوگوں کی توہین کر سکتا ہے، جھوٹ بک سکتا ہے، تو وہ لیڈر بن جائے گا. وہ اگر دہشت گردی کر سکتا ہے، تھانے سے کسی کو اٹھا کر لا سکتا ہے، اور تھانے دار کی اے جی ڈی جی فلاں فلاں جو بھی، ان کو مارنے کی دھمکیاں دے سکتا ہے، بڑے لیڈر ہیں ہمارے. اس لیے کہ سوسائٹی نیچے سے تیار نہیں ہو رہی، انجینئرز نہیں مل رہے، ڈاکٹرز نہیں مل رہے. ڈاکٹر ہے تو عقل مند نہیں، عقل مند اور ڈاکٹر دو جمع ہو جائیں تو انسان نہیں. یہ سب اس معاشرے میں ہو رہا ہے، کیونکہ بنیادی جو پودے لگنے چاہیے وہ نہیں لگ رہے. نکلیں آپ کہ ڈاکٹریٹ کی ہے، بیٹھ کے بات چیت کرنے کو جی چاہتا ہے. ماشاءاللہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈاکٹر، پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی بھی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جہاں موقع ملا اس نے دھوکا دیا، جہاں موقع ملا پیسے کے پیچھے پڑ گیا. یہ ہماری نیشنل پرابلم ہے. اسی کی وجہ سے جو جس محکمے اور شعبے میں جاتے ہیں انٹرینڈ ہوتے ہیں. اسی طرح سے رشتے بھی خود ہو رہے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ بیٹی کے نکاح کے اتنے دن نہیں ہوتے جتنے دن عدت گزارنے کے ہوتے ہیں. ہفتے میں طلاق ہو رہی، دو ہفتوں میں، ہم سے پوچھے. روز دو تین فون، روز دو تین فون. ایک وقت تھا جب لوگ نماز روزے کے مسئلے پوچھا کرتے تھے، اب نماز کا مسئلہ شاید ہی کوئی ہفتوں دو ہفتوں میں پوچھتا ہو، ہفتوں گزر جاتے ہیں، اور طلاق کا مسئلہ تو روز کا ہے. اس لیے اس سوسائٹی اور معاشرے میں رہنے پہ بھی غور کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. اور جہاں اسلام کی پنیری لگ رہی ہے، امریکہ میں اسلام کی پنیری لگ رہی ہے، فرانس میں، آسٹریلیا میں، جا کر وہاں محنت اور جد و جہد کرنی چاہیے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں جھوٹ نہ ہو اور جس میں ظلم نہ ہو، یہ دو چیزیں نہ ہوں، ہمارے بچے وہاں پروان پائیں، وہاں بچے پڑھیں اور آگے کو چلیں. پھر ارشاد فرمایا، ایک سوال پوچھا ہے کہ ایسا نصاب بتا دیں بچوں کا، وہ تو ہم نے عرض کر دیا ہے. اچھا، یہ سوال وہی ہے. میری عمر 31 ایئرس کی ہے اور غیر شادی شدہ ہوں، اور جوڑوں اور پٹھوں کا مسئلہ ہے، اور کافی کمزور ہوں جس کی وجہ سے مجھے واکر استعمال کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ میں پیدل نہیں چل سکتا. میرے لیے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے، میں نماز کے لیے ریت سے تیمم کرتا ہوں. بالکل آپ ٹھیک کرتے ہیں، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، آپ موو نہیں کر سکتے، ادھر ادھر نہیں جا سکتے. اللہ نے جو اجازت دی ہے اس کا فائدہ اٹھائیے، آپ کو اتنا ہی ثواب، اتنی چیزیں ہیں جتنے ایک وضو کرنے والے کو. سوال یہ ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے تو پھر اس وقت کیا کروں، کیا مجھے نماز کے لیے کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے؟ آپ تیمم ہی کریں اور غسل کی نیت سے کریں. وضو کی نیت سے کریں گے تو وضو ہوگا، غسل کی نیت سے کریں گے تو غسل ہوگا. آپ کے لیے نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. سہولت ہو کوئی اور آدمی ہو جو اسے دے سکے تو کر لیجئے. جہاں تک کپڑوں کا تعلق ہے, کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, انہیں بہرحال بدلنا پڑے گا. ممکن ہو سکے تو ایک شرعی تعبیر دریافت کر لیں. بھائی تعبیر اپنے تعبیر کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اس کو ہم نے جمعے میں بیان کیا تھا, اس ریکارڈنگ کو اگر آپ چاہیں تو آپ سن لیں. تعبیر دینا بہت آسان بھی نہیں ہوتا. ہم جانتے ہوں کہ اس ماحول میں آپ کیا کرتے ہیں, کیا چیزیں ہیں, تو پھر بسا اوقات تعبیر انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسے پر گھوڑے کی دم کے بال باندھنے کا کیا حکم ہے. یہ طبی مسئلہ ہے. اب گھوڑے کی دم کا بال ضرور باندھ لیجئے, شریعت نے کسی چیز سے آپ کو روکا ہے؟ اس سے مسہ جسم پہ ختم ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہوگا. یہ طبی مسئلہ ہے, یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. ہم سے جو سوال دریافت کرنے کے ہوتے ہیں وہ شرعی مسائل ہوتے ہیں, نہ عقلی اور نہ ہی طبی. اب ہم سے جو کوئی پوچھے کہ بلڈ پریشر کی ہم کیا بتائیں گے بلڈ پریشر کیسے. ہم سے کوئی پوچھے گھر کہ کھانا گرم کھائیں یا ٹھنڈا, یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ اپنی عقل سے کام لیں. جب کھانا مناسب درجے پر پہنچے گا تو بغیر پوچھے بھی آپ کھا لیں گے. ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیتے تھے حتیٰ کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائے. تو یہ عقلی مسئلہ ہے. شرن زیادہ سے زیادہ اس پہ یہ اضافہ کر دیں گے. تو عقلی مسائل بہت سے آتے ہیں, وہ ہمارے لیے نہیں ہے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک مسلمان شخص جو آج کل کی دنیا میں جی رہا ہے وہ کئی فرقے پاتا ہے, آخر ایک مسلمان کو اپنے آپ کو کس فرقے سے منسوب کرنا چاہیے؟ اللہ سے مانگو. عمر بھر کے لیے کوئی مسلک کوئی چیز اپنانی ہے نا, سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ کہیں پروردگار میں آپ سے مانگتا ہوں, جہاں ہدایت ہے مجھے وہاں لے جائیں, بس اللہ میں اس پر قائم رہوں, اس پہ میری موت آ جائے, اور قیامت میں تو مجھ سے پوچھے اور کہے کہ یہ گمراہی تھی جس پہ قائم رہے, تو اللہ یہ تیرے اختیار اور قبضے میں ہے, میں ہدایت چاہتا ہوں, مانگتا ہوں اے پروردگار ہدایت دے ایسی کہ موت تک قائم رہے. اللہ میرا وہی عقیدہ ہے جو تیرا عقیدہ ہے. اللہ تو کہتا ہے قل ہو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے, اللہ میں بھی کہتا ہوں اللہ ایک ہے, تو بھی کہتا ہے اللہ ایک. اللہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ہمیں حکم دیا ہے ماننے کا, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اللہ آپ تقدیر کو کہتے ہیں مانو, میں مانتا ہوں. اس کے باوجود اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اے خدا تیرے نزدیک گمراہی ہے مجھے اس سے نکال لے, نہیں نکالتا تو پھر اللہ میں کیا کروں اس سے زیادہ, اللہ سے مانگ. اس بات کو چھوڑ دو کہ اب کیا فرقے ہیں اور کیا چیز. حضرت مہدی نے بھی تو آنا ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو آنا ہے, بس ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے. اور اگر ممکن ہو تو ایک چلہ 40 دن تک پوری دل لگا کے اللہ سے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگتے رہیے کہ اے پروردگار میں ہدایت چاہتا ہوں, جہاں بھی میرے نصیب کی ہدایت ہے مجھے لے جائے, بس پہاڑ پھٹ جاتے ہیں. اور اللہ نے جہاں ہدایت رکھی ہو پیاسے کو اس چشمے تک پہنچا دیتا ہے, اور 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 فرشتوں کی طرح پر لگا دیتا ہے کہ اڑو اور جاؤ اور دروازہ کٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا. پھر آپ دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. اس لیے اس فرقہ واریت میں پڑھنے کی بجائے اللہ سے مانگ. کرامت کے بارے میں دریافت فرمایا تو بھی ہم نے بیان کر دیا آپ سے کہ کرامت جو ہے وہ کلی اور جزی کا جو مسئلہ ہے ہم نے آپ سے عرض بھی کر دیا اور اس کے جوابات بھی دے دیے. تحریر فرمایا کہ ایک جماعت ہے جس کے متعلق ہمارا سوال یہ ہے کہ اس جماعت کا نام حزب التحریر ہے, اس سے جڑے رہیں, اور بیانات ہم سنتے ہیں خلافت اور خلیفہ کے, بھائی اس گمراہی میں نہ جانا, بالکل اس جماعت میں نہ جانا. ہم اتنے سخت الفاظ اسی لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ان سب کا منصوبہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں، سوائے بربادی کے کچھ نہیں۔ جس زمانے میں یہ نئے نئے شروع ہوئے تھے، بہت کوشش کی لندن میں ان کے لوگوں نے کہ ہم اس جماعت میں آئیں، بیانات کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ اس زمانے میں انہوں نے کانفرنس بھی کی تھی، ڈاکٹر سرار صاحب مرحوم تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد ان کی بھی کانفرنس تھی، اور اس میں کانفرنس کے بعد جو ان کا جوش، جذبہ، یہ چیزیں تھیں، سب گمراہی پہ مشتمل تھی، اہل السنہ کے برعکس ان کا اپنا تھی۔ اس لیے آپ نے اپنے دوستوں پہ، اپنے والدین پہ، اپنے بچوں پہ اگر مہربانی کرنی ہے نا، تو بچا کے رکھو اپنے آپ کو، بالکل اس میں شامل نہ ہو۔ یہ سب وہابی اور یہ سب وہی بم پھوڑنے والے اور تشدد کرنے والے اور لوگوں کو تباہ کرنے والے اور جماعت کے نام پہ گمراہی پھیلانے والے، بے گناہ مسلمانوں کو مارنے والے، یہ اس حد تک، اتنے سخت الفاظ ہم ایسے ہی نہیں استعمال کر رہے بغیر سوچے سمجھے، اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے شہر فتح کیے اور کہا 3 دن کے لیے مباح ہے، جس لڑکی کو جو مجاہد اٹھا کر لے جائے لے جائے۔ ولیعظم اللہ، کیا آپ یہ معاشرہ لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ سوسائٹی اب بنانا چاہتے ہیں؟ خلافت کے نام پہ اور خلیفہ کے نام پہ، لغوی معنی خلیفہ کے ڈکشنری میں ان سے پوچھ لو، یہ نہیں آتے ہوں گے، اور چلے جائیں خلافت زندہ کریں۔ تم انسان بنو یار، مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان بنو، انسان، پھر دیکھیں گے کچھ بات۔ حزب تحریر والے کہتے ہیں کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ہم قتال کریں اور کافروں کے خلاف اٹھیں۔ اچھا بھائی، اور یہ بھی کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے جہاد کو سب سے افضل قرار دیا۔ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ کفار کے خلاف جہاد کرنا اس کا بھی ایک موقع ہے، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا اس کا بھی ایک موقع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، جب وہ بہت زیادہ فوجی جذبے کے تحت احد کے میدان میں چل رہے تھے، تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ چال، کبر کی چال، متکبر آدمی کے چلنے کا سٹائل۔ آپ نے فرمایا، اللہ کو نہایت برا لگتا ہے، لیکن یہ مجاہد جب چلتا ہے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں زبردست چیز ہے، اپنے ہی بھائیوں کے مقابلے میں ہے، مسلمانوں کی بستی میں، مسلمانوں کے سامنے کہ میں تمہارا کچھ نہیں، بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، وہ افسر اب بعد میں ہیں کہیں اور۔ دونوں جگہ اپنی چیزیں، دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ، نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ بھی کفار کے خلاف، لیکن موقع کیا ہے یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ نے جن لوگوں کو حکمت اور ہدایت سے نوازا ہے ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔